الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. رمضان مبارک کے بعد ہماری یہ پہلی نشست ہے. رمضان مبارک سے قبل جو سلسلہ وار ترجمہ قرآن کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اس میں سورۃ الانعام کی 14 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں اور 15ویں پارے کا ہم آغاز کر چکے تھے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 125 سے ہم آغاز کر رہے ہیں کیونکہ ایک مہینے کا درمیان میں فصل ہے, تو تھوڑا سا سورۃ الانعام کی جو بھی مضامین ہیں اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجیے. یہ مکی سورت ہے اور مکی دور کے بالکل آخری جو دور ہے اس میں یہ سورت ہے کہ جو نازل ہوئی, اور کفار مکہ کے ساتھ ایک کشمکش کا بیان, توحید کے موضوع پر یہ بڑی جامع سورت ہے سورۃ الانعام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت پر مختلف دلائل ہیں کہ جو کہ دیے جا رہے ہیں, خاص طور پر کفار مکہ کو کہ جو 360 بت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے توحید کے مرکز میں, اور دلوں کو انسانیت کو توحید کی دعوت دے کے جو کہ دیے جا رہے ہیں. ساتھ ہی کفار مکہ کی طرف سے جو بھی اعتراضات تھے ان کے مدلل جوابات ہیں کہ جو کہ آ رہے ہیں, خاص طور پر معجزات کی جو ڈیمانڈ تھی کفار مکہ کی طرف سے, تو صاف صاف یہ منع کر دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی یہ مطالبات ہیں ان کے پورے نہیں کیے جائیں گے, کوئی حصے معجزات آپ کو نہیں دکھائے جائیں گے, کیونکہ سابقہ اقوام میں بھی تسلسل یہی رہا کہ معجزات کی ڈیمانڈ کی گئی, رسولوں کو معجزات دکھائے گئے, قوموں نے نہ مانا, تو پھر اللہ کی سنت جاری ہوئی کہ ساری پوری پوری قوموں کو بھی اس کو نابود کر دیا گیا. تو بہرحال آپ کو معجزہ اس لیے نہیں دکھائیں گے کہ ان کو بھی نہیں ماننا جو بھی آپ کے مخالفین ہیں, لہٰذا یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی سنت ہے کہ جو ان پر پھر جاری ہوگی. تو یہ اللہ کی خاص رحمت تھی کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حصے معجزات وہ منع فرما دیے گئے. تو یہ موضوعات ہیں کہ جو کہ چل رہے ہیں. آج کی جو آیات انشاءاللہ مطالعہ کریں گے, یہ 15ویں رکوع کی آخری آیات ہیں, انشاءاللہ رکوع مکمل کریں گے مطالعہ. اس میں ایک بہت ہی قیمتی دولت ہے جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, یعنی انشرائے صدر, کہ جو کہ ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں, یعنی ہدایت اور ضلالت کی جو علامتیں ہیں, ہدایت اور گمراہی کی جو نشانیاں ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابتدائی آیات میں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. خاص طور پر جو مخالفین تھے کفار مکہ, ان کا سینہ اسلام کے حوالے سے بالکل تنگ تھا اس وقت, لہٰذا ان کی مثال ہے کہ جو آ رہے, اور اسی مکے کی سرزمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو بھی جانصار ساتھی ہیں, اسلام کے حوالے سے ان کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کشادہ کیا احکامات شریعت پر عمل کے حوالے سے، سینہ جو ہے وہ ان کا کھول دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لہٰذا یہ کمپیریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتدائی آیت میں وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے کشادہ فرمائے۔ یہ انشرائے صدر یہ بہت قیمتی دولت ہے۔ فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے کہ اسے ہدایت دے۔ یعنی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیں اور اس کے لیے ارادہ فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے مثال بنا دے، اس آیت کا مثال بنا دے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارادہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، پس جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو کیا کرتا ہے؟ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا کہ جب اللہ سبحانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کروائی تو آپ نے پھر وضاحت کروائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی جب کسی کا سینہ کشادہ کرتا ہے تو اصل میں اس کے اندر دل میں ایک نور ہے کہ جو کہ داخل کر دیتا ہے، ایک روشنی ہے کہ جو کہ پیدا کر دیتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے پھر اس کا سینہ ہے کہ جو کہ کشادہ ہوتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ نور انسان کے سینے میں داخل ہو گیا اور اس کی وجہ سے سینہ کشادہ ہو گیا اسلام کے لیے؟ کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے، نشانی بھی ہے؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ہے، وہ نشانی یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو کہ دھوکے کا سامان ہے، عارضی یہ زندگی ہے، اس سے بندے کا دل جو ہے وہ اچاٹ ہو جائے، یعنی یہ دنیا اس کو اٹریکٹ نہ کرے اور یہ دنیا کی جو بے ثباتی ہے اس پر واضح ہو جائے۔ یہ ہے اصل میں سینے کی کشادگی کی ایک علامت کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو وہ علامت ہے کہ جو کہ بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم نبض قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام، کہ اللہ ہمارے قلوب میں ایمان کو منور فرما اور ہمارے لیے، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کشادہ فرما، کیونکہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور اس دولت کا تذکرہ خود سورۃ الانشراح میں بالکل ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا احسان بھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، یا نبی کیا آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کشادہ نہیں کر دیا؟ تو یہ بھی ایک نعمت کے طور پر، ایک بہت بڑی دولت کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا تذکرہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورۃ الانشراح میں کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ یاد کریں موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ گئے 10 سال کے بعد مصر میں رہائش اختیار کرنے کے لیے اپنے پوری فیملی کے ساتھ، تو راستے میں ظہور نبوت ہوتا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدھے بھیجتے ہیں کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جائیے فرعون کے پاس اور وہ طغیانی پر اترا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا کہ جو ہر درس سے پہلے میں بھی آپ کے سامنے وہ پڑھتا ہوں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی یہ الفاظ کہ رب اشرح لی صدری، کہ میرے رب میرے لیے سینے کو کشادہ کرو۔ اور بھی آگے الفاظ ہیں لیکن ابتدا کیا ہے، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرے سینے کو کشادہ کرو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ انشرح صدر یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ہدایت کی ایک علامت۔ ہدایت کیا ہے؟ رہنمائی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رضا اور جو ہماری اصل منزل ہے آخرت جس میں ہم سفر کر رہے ہیں اس منزل کی طرف جانے کے لیے، اس منزل پر ہمیں رہنمائی عطا فرمائی۔ تو یہ ہدایت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رہنمائی۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جس کے لیے بھی ہدایت چاہتا ہے کہ اسے مل جائے، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اسلام کے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ اب اس کی علامات کیا ہیں کہ جو انسان کے اندر جب یہ نور داخل ہوتا ہے، نور ایمان، اور اندر کا جہان انسان کا روشن ہو جاتا ہے. اور یہ نور ایمان کی جو اصل سورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ خود قرآن مجید. یعنی قرآن یہ اندر اترتا ہے تو اندر کا جہان تبدیل ہوتا ہے. جسے اقبال نے وہ شعر بڑا کثرت کے ساتھ جو ہے مجالس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیوں بجا درب جا دے گا شعر. اقبال نے کہا نا کہ جب یہ قرآن اندر جاتا ہے تو اندر کا جہان تبدیل ہوتا ہے. تو یہ نور جب قرآن کا اندر داخل ہوتا ہے تو اب سینے کی جو بھی بیماریاں ہیں, کینہ ہے, حسد ہے, بغض ہے, حب جاہ ہے, حب دنیا ہے, یہ انسان کا ختم ہوتا ہے. جس طرح سے اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے, دنیا سے اسے بے رغبتی ہو جاتی ہے. تو ورنہ یہ ہے کہ اب علامات کیا ہیں, یہ ہمیں جج کرنا ہے کہ آیا اسلام کے حوالے سے ہماری یعنی ایک پیش رفت کا معاملہ ہے یا یعنی پیچھے ہٹنے کا معاملہ ہے. کیونکہ آگے وہی بات آ رہی ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کا ارادہ فرمائے تو اس کے سینوں کو بالکل تنگ کر دیتے ہیں. لہٰذا اب یہ انشاء صدر کی علامات کیا ہیں کہ بندے کو شریعت کے احکامات میں مزہ آتا ہے اس پر عمل کرنے میں, اسے شریعت کے احکامات بوجھ محسوس نہیں ہوتے بلکہ یہ ہے کہ وہ شریعت کے احکامات کو نعمت سمجھتا ہے. اور یہ ہے کہ نیکیوں کی طرف انسان کا میلان ہے کہ جو کہ وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, برائیوں سے بچنے کا ایک جذبہ ہے کہ جو کہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ اسے شریعت کے احکامات خیر محسوس ہو رہے ہیں. اس کے بالکل برعکس دیکھیں آگے جو الفاظ آ رہے ہیں, یہ کمپیریزن ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اسے گمراہ کر دیں تو کیا کرتے ہیں, یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, تو اس کے سینے کو کر دیتے ہیں بالکل تنگ, حَرَجًا بچھا ہوا. یعنی جس یہ حرجا کا لفظ آتا ہے ایسے درخت کے لیے کہ جو کئی درختوں کے درمیان میں جو وہ پھنسا ہوا, یعنی بالکل تنگ, تو اس کے سینے کو جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں یعنی بچھا ہوا کر دیتے ہیں. اور یہ علامات آپ دیکھیں انسانوں کے اندر, اور آپ جج کر سکتے ہیں, اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ کروائے, یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اسلام کے لیے اس کا سینہ بھیج جاتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے, اسے شریعت کے احکامات پر عمل کرنا ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہو. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, زندگی میں ہم کیفیات اپنی بھی جج کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی آئینے کے طور پر یہ آیات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا شریعت کے احکامات چاہے وہ انفرادی سطح پر ہوں چاہے اجتماعی سطح پر ہوں, روزمرہ کے معاملات میں آپ دیکھیں اگر سچ بولنے میں انسان کو ایک انشرا محسوس ہوتا ہے, اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, تو یہ پہلی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما دیا, ہدایت کا ارادہ فرما دیا. لیکن یہ ہے کہ اگر اسے سچ بولنے میں مشکل ہوتی ہے اور جھوٹ پر وہ آمادہ ہوتا ہے, ایک دنیا کی عارضی لذت حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹ پر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے, تو پھر یہ ہے کہ یہ دوسری علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے گمراہی کا فیصلہ فرماتا ہے. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے, اس میں بھی ایک یعنی لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں شادی بیاہ میں کم سے کم خرچ ہوں, اور جو ہدایات ہیں سنت طریقہ ہے اس کے مطابق شادی کی جائے, نکاح کیا جائے. لیکن اگر شادی کے موقع پر یعنی جو بھی رسومات ہیں غیر اسلامی رسومات اس پر انسان کشادہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوسری علامت ہے کہ اسے اللہ اس کے رسول کے احکامات نہیں چاہیے بلکہ اسے وہ شیطان کا راستہ چاہیے, وہ قبیلے کو خوش کرنا ہے, وہ اپنی بیوی کو خوش کرنا ہے, اس کے لیے وہ ساری غیر اسلامی رسومات ہیں کہ جو کہ اس کی انجام دہی ہوتی ہے. اسی طرح سے اور بھی چیزیں دیکھیں, ذرا کلوز ہو کے دیکھیں, تلاوت قرآن. اگر یہ تلاوت قرآن میں ہمیں ایک لذت محسوس ہو رہی ہے, ایک دلی اطمینان محسوس ہو رہا ہے, اور یہ ہے کہ روزانہ ہم اس کی تلاوت میں اپنے اندر ایک جذبہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں سارے کام چھوٹ سکتے لیکن تلاوت قرآن اور فہم قرآن کا معاملہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا. لہٰذا پھر یہ پہلی علامت ہے, اس پر تو شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معاملہ اور خیر کا معاملہ ہمارے لیے کر دیا اور ہمارا سینہ اسلام کے لیے قرآن کے لیے کھول دیا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ جس طرح سے اس وقت اللہ ماشاء اللہ اکثریت کی کیفیت ہے, قرآن سے جو بے تعلقی ہے, قرآن کی جب تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو دل اچاٹ ہو جاتا ہے, لیکن جب گانے سنتے ہیں اس میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک لذت محسوس ہو رہی ہے، تو پھر یہ دوسری علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ججمنٹ ہمیں کرنی ہے اپنی ذات کے لحاظ سے کرنی ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ دین کے حوالے سے مطالعے کا ذوق، یہ بہت بڑی ایک سائن ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دین کے مطالعے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ لہٰذا اگر یہ کشادگی اپنے اندر پاتا ہے، یہ علامات پاتا ہے کہ دین کے مطالعے میں اسے ایک رغبت محسوس ہو رہی ہے، تو یہ پہلی والی علامت ہے۔ لیکن اگر دین کے مطالعے میں رغبت نہیں ہے اور دیگر رسائل اور بیہودہ رسائل کے مطالعے میں اسے لذت محسوس ہو رہی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح اسٹوریز میں اسے لذت محسوس ہو رہی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ دوسری علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اپنا جائزہ لینے کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ یہ قرآن یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ قرآن نور ایمان کا منبع اور سچشمہ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اس قرآن کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہمارے دل میں کشادگی پیدا ہو، یعنی یہ قرآن کا جو علم ہے اس کے حوالے سے، یعنی بہت سارے ادارے ہیں کہ جو کہ مفت میں تعلیم دینے کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ میں تو اشرائے صدر کے ساتھ آپ کو بھی دعوت دوں گا، یعنی 8 مئی سے یہ برابر میں قرآن اکیڈمی میں 1 سالہ کورس، قرآن فہمی کورس، یعنی رجوع الی القرآن کورس کے نام سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ کوئی 5واں بیچ ہے، 6ٹا بیچ ہے والد، تو لہٰذا یہ ہے کہ 5 بیچز ہیں کہ جو کہ فارغ ہو چکے، کئی حضرات و خواتین اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ دل میں کشادگی پاتے ہیں اس قرآن کی تعلیمات اور اس کے علوم کو سیکھنے کے حوالے سے۔ کراچی میں 4 مقامات پر یہ کورس ہے کہ جو کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، کئی سالوں سے جاری ہے، سینکڑوں افراد ہیں حضرات و خواتین کی جو اس سے استفادہ کر چکے ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ ہدایت کا سامان کر دے، اور خاص طور پر جو منبع ایمان ہے، سر چشمہ یقین قرآن مجید، اس کے لیے سینے کو کشادہ فرما، اور اللہ تعالیٰ دوسری کیفیت سے ہمیں بچائے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کا ارادہ فرما دیں تو اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتے ہر جا کے، جیسے کہ وہ بچھا ہوا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ بمشکل آسمان پر چڑھ رہا ہے، یعنی اتنا سینہ تنگ ہو جاتا ہے کہ جیسے بمشکل وہ آسمان پر جب وہ چڑھ رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک بڑا یعنی حقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کی، یہ سائنٹیفک فیکٹ کی طرح اشارہ ہوا ہے، یعنی آج سائنس یہ ڈسکور کر رہی ہے کہ جیسے جیسے سطح زمین سے انسان اوپر جاتا ہے تو آکسیجن ہے کہ جو کہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جتنا بلندیوں پر جاتا ہے وہ بمشکل سانس ہے کہ جو کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہ یہ جیسے کہ اوپر چڑھ رہا ہے بمشکل، یعنی آسمان کی طرف، فضا کی طرف، اور یہ بات تو آج معروف ہے، سائنس ڈسکور کر رہی ہے، بلکہ جنہوں نے بھی جہاز کا سفر کیا ہے تو جہاز کے سفر میں جو بھی اندر عملہ ہوتا ہے وہ تو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی اگر سانس میں آپ کو رکاوٹ آئے تو یہ ماسک ہیں کہ جو کہ خود بخود گر جائیں گے، اور آپ پہننے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ نشانی ہے، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سائنٹیفک فیکٹ کی طرف، ایک جو بھی ثابت شدہ سائنسی حقیقت ہے، اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جیسے جیسے انسان اوپر جاتا ہے اس کے سانس لینے میں دشواری وہ پیدا ہوتی چلے جاتے ہیں، اور اسے آکسیجن کی، مصنوعی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ اتنا سینہ اس کا بچھ جاتا ہے کہ کأنما یصعد فی السماء، کہ جیسے بمشکل وہ آسمان کی طرف چڑھا ہے، کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے گندگی ان لوگوں پر کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ کون سی گندگی ہے؟ یعنی رزق کے معنی گندگی کے بھی کیے گئے، رزق کے معنی عذاب کے بھی کیے گئے، یعنی مختلف صورتیں عذاب کی، کہ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے تو مختلف عذاب کی صورتیں نازل ہوتی ہیں۔ یا گندگی کے معنی اگر رزق کے کیے جائیں تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی، مادہ پرستی کی، الحاد کی، حب دنیا کی، کینہ، بغض، حسد، یہ ساری گندگیاں ہیں کہ جو کہ ایسے لوگوں پر ڈالتا ہے کہ جو کہ اسلام کے حوالے سے اپنا یعنی بغض رکھے ہوتے ہیں، اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا جا رہا ہے وہذا صراط ربک مستقیما، اور یہ ہے اے نبی آپ کے رب کا راستہ، مستقیما جو بالکل سیدھا ہے۔ یعنی یہ تو کفار مکہ کو خاص طور پر کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عطا کردہ اس صراط مستقیم دین اسلام کو وہ قبول نہیں کر رہے تھے، ان کے کان ہیں کہ جو کہ کھولے جا رہے ہیں کہ بھئی جس رب کے تم منکر ہو، یعنی رب کو تو وہ مانتے تھے کفار مکہ، لیکن اس کے ساتھ شرک کر رہے تھے، اس کے احکامات کو نہیں مان رہے تھے، اس کے حکم یہ تھا کہ تم ایک اللہ کو مانو، اور اللہ کے جو نمائندے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول، ان کی تابعداری کرو، اطاعت کرو۔ لہٰذا کہا گیا کہ نبی آپ کے رب کا راستہ ہے یہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، یعنی جو بھی شریعت کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، یہ ایسا راستہ ہے کہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ یعنی یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت رب کی کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے بیگ پر کون ہے، وہ آپ کا رب ہے، اور کفار مکہ کے بھی کان کھولے جا رہے ہیں کہ بھائی جس رب کو تم مانتے ہو اس کے نمائندے کو، اس کے رسول کو تم جھٹلا رہے ہو۔ لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ نبی آپ کے رب کا وہ راستہ بالکل سیدھا ہے، یعنی یہ دین اسلام اس میں کوئی ایش پیش نہیں ہے، اور کوئی جو ہے وہ یعنی ایسے راہیں نہیں ہیں ادھر ادھر کی کہ انسان اس میں گمراہ ہو جائے اور اپنا راستہ جو ہے وہ گم کر بیٹھے، بالکل گمراہی کا شکار ہو جائے۔ بالکل انسان کو سیدھا جو ہے وہ چلاتا ہے، اور اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے یہ مومن و معاون ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کے رب کا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اور اسی راستے کی ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ فرمایا کہ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اور یقیناً ہم نے تفصیل کی ہے، کھول کھول کے بیان کی ہیں آیات اور اپنے احکامات ان لوگوں کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آیات ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، اب ان کے لیے اجر بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اسلام کے لیے۔ فرمایا کہ ان کے لیے دار السلام ہے، یعنی سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، یعنی یہ دار السلام یہ جنت کا نام ہے، یعنی وہ جنت کہ جہاں تمام نعمتیں ہوں گی اہل جنت کے لیے، اور آپس میں اہل جنت کا جو گریٹنگ ہوگی یعنی ملاقات کا جو تحفہ ہوگا وہ کیا ہوگا، سلام سلام، سلامتی ہی سلامتی ہوگی اس میں، اور سلام سلام پیش کیا جا رہا ہوگا۔ اہل جنت کا جو استقبال فرشتے کریں گے وہ بھی سلام بھیج رہے ہوں، اہل جنت آپس میں بھی سلام کہہ رہے ہوں۔ دوبارہ یہ ہے کہ یہ دار السلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبھی ایک نام ہے السلام، یعنی وہ سلامتی دینے والا، لہٰذا اس کا جو گھر ہے دار السلام و جنت، اس میں بھی سلامتی ہے، امن۔ تو اس کا ایک ترجمہ تو جنت کے اعتبار سے کیا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے دار السلام ہے ان کے رب کے پاس، یعنی جنت ہے۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے دنیا بھی دار السلام بتا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو امن نصیب کر دیتا ہے، آزمائشوں کی بھٹیوں سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں تو انہیں وہ آزمائشیں، ان میں ایک خیر محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ایک لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، دین کے لیے وہ بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے دنیا میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کا ولی ہو جاتا ہے، وہ اس کا پشپنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے، اور گروہ جنات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن یعنی قیامت کے دن جب اللہ سب کو جمع کرے گا، یعنی گروہ انس اور جن، یعنی انسانوں کے گروہ کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، جنات کو بھی جمع کرے گا، یا معاشر الجن، خاص طور پر جنات سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے گروہ جنات۔ اب دیکھیں اصل میں تین عاقل مخلوق ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کو تخلیق کیا، عاقل مخلوق کہ جن کے اندر عقل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یعنی ایک تو انسان ہے، ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ فرشتے تو ایسی مخلوق ہے کہ جو کہ نور سے پیدا کی گئی اور اس میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں، وہ کرتے ہیں کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ جو جنات اور انس ہیں، ان کے اندر دونوں مادے ہیں کہ جو اللہ نے رکھے ہیں، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھیجا، اور یہ بھی عاقل مخلوق ہیں، اور جس طرح سے انسان مکلف ہے شریعت کے احکامات کا پابند ہے، اسی طرح سے جنات بھی جو ہے وہ اللہ کی شریعت کے جو بھی معاملات ہیں اس پر عمل کے پابند، ان سے بھی محاسبہ ہونا ہے روز قیامت. لہٰذا اب اللہ تعالیٰ روز قیامت گروہ جنات سے کہیں گے کہ قد استکثرت من الانس، کہ تم نے تو بہت سے انسان اپنے تابع کر لیے، بہت سے انسانوں کو تم نے گمراہ کر لیا، اور اے گروہ جنات تم نے تو اپنا جو تمہارا لیڈر ہے یعنی وہ ابلیس، اس کے فرمان کو تم نے خوب پورا کیا. اور وہ فرمان کیا تھا، اس کا قول کیا تھا ابلیس کا، اس نے عزم کیا تھا کہ ولا تجد اکثرهم شاکرین، یعنی اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے، بلکہ اس کا عزم آتا ہے دوسری جگہ پر کہ لا احتلکن ذریته الا قلیلا، کہ میں تیرے بندوں کو یعنی اس کی انسان کی ذریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، مگر بہت کم ہوں گے کہ جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا، وہ اللہ کے خاص محبوب بندے ہوں. تو بہرحال یہ کہ یہ شیطان کے عزائم ہیں، اس کے پورے چھیلے ہیں جنات میں سے، کہ جو کہ اس عزم کو پورا کرنے میں ایڑی چوٹے کا زور لگا رہے ہیں، ہمیں بہتا رہے ہیں، شیطان کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو گروہ جنات سے روز قیامت اللہ فرمائے گا کہ تم نے تو بہت سے انسان اپنے تابع کر لیے. اب ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا، یعنی یہ ہے کہ کوئی جواب بننی پڑے گا گروہ جنات کا اس سوال کا، لیکن یہ ہے کہ جو گروہ انس ہیں کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اب ان کا قول ہے کہ جو آ کے نقل ہو رہا ہے، یعنی انہیں احساس ہو گیا واقعتاً کہ یہ تو ہمیں تو کیونکہ اشرف المخلوقات بنایا تھا اللہ تعالیٰ، جنات اور فرشتوں پر بھی افضل کیا تھا، اور ہمیں مکلف شریعت کا بنایا گیا تھا، اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. لہٰذا یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنات سے پوچھ رہے ہیں، اصل میں یہ ہماری طرف اشارہ ہے. لہٰذا وہ پکار اٹھے گے وقال اولیاءہم من الانس، اور شیطان کے جو دوست ہوں گے جنہوں نے دنیا میں شیطان کو دوست بنایا انسانوں میں سے، وہ کہیں گے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، یعنی ہم نے شیاطین کو اپنا موکل بنایا، اور یہ ہے کہ کہانت کی دکانیں چلتا ہے جس طرح سے آج ہوتا ہے، کاہن لوگ ہوتے ہیں وہ شیاطین جنات کو قابو میں کرتے ہیں اور سن بن لیتے ہیں غیب کی خبریں الٹی سیدھی وہ جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان سے جو ہے وہ جادو توڑنے کے معاملات ہیں بھی جو کہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ انسان کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور شیاطین نے انسان سے فائدہ یہ اٹھایا کہ ان کو یعنی بہکا دی اللہ کے راستے سے. لہٰذا وہ کہیں گے انسانوں میں سے کہ اے ہمارے رب ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے اس مدت کو کہ جو مدت اے اللہ تو نے ہمارے لیے طے کی، یعنی آج یہ قیامت کی گھڑی ہے، یہ آخرت، ہم اس تک پہنچ گئے. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو درمیان میں کاٹے گا، یعنی وہ تو چاہ رہے ہوں گے کہ وہ اعتراف جرم کر کے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بخشش اور گناہوں کی معافی کی عرضی جو ہے وہ پیش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بات کاٹ کے فرمائے گا قال النار مثواكم، اللہ فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ اب جہنم ہے، وہ آگ ہے. خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اور ہمیشہ رہنے والے ہو تم اس میں مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بھی لحاظ سے ہم پابند نہیں کر سکتے کہ جو بھی گناہگار ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے، باقی یہ ہے کہ یہ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک کمی محسوس ہوگی، اس کی ذات کے اعتبار سے کمزوری محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جس کو بھی چاہے گا جب تک چاہے گا وہ قیامت میں جہنم میں یا جنت میں رکھے گا، الا ما شاء اللہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے یا جو اللہ چاہے. دوبارہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا گروہ جن اور انس کے لیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، کہ تمہارا ٹھکانہ وہ آگ ہے. اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اے نبی آپ کا رب کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں. یہ نولی کا ترجمہ دونوں کیے گئے، یعنی قیامت کے دن جہنم میں یہ ساتھ کر دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو بھی جن اور انس ہیں گمراہ اور نافرمان، قیامت کے دن جہنم میں دونوں کو ساتھ کر دیا جائے گا، یا دنیا کے حوالے سے نولی کا ترجمہ مسلط کر دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، کہ اسی طرح ہم دنیا میں بعض ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں. بما کانوا یکسبون، با سبب اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خباستیں کرتے ہیں اور یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں خوب آگے بڑھتے ہیں اور پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں واقعتاً خاص طور پر جو یہ بڑی قیمتی دولت کا تذکرہ آیا ہے ان سرائے صدق سینے کا کھل جانا اللہ کے اسلام کے لیے دین کے لیے اور یہ ہدایت کی ایک علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی سینے کو اسلام کے لیے قرآن کے لیے شریعت کے احکامات کے لیے کشادہ فرمائے اور سینے کو تنگ ہونے سے محفوظ فرمائے اور شریعت کے احکامات کو فی نفس ہی خیر محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.